السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إرشادي باري تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودوسري آيات میں ارشاد باری تعالی ہے: انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اور تیسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے: وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: احب الناس الى اللہ انفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتك في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والحديث في صحيح الجامع. آج خطبه کا موضوع ہے: رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. سب سے اچھے بندے کون ہیں؟ سب سے اچھے اعمال کون ہیں؟ یہ بندے کیوں اچھے ہیں؟ یہ اعمال کیوں اچھے ہیں؟ اور کیا صرف ان اعمال کا تعلق ماہ رمضان سے ہے، یا رمضان کے بعد بھی، رمضان سے پہلے بھی یہ سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال ممکن ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں سب سے اچھے بندے وہ ہیں جو روزے دار ہیں، جو تراویح اور تہجد گزار ہیں، جو نمازی ہیں، جو محرمات کا اجتناب کرنے والے ہیں، الى آخره. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سارے کے سارے اعمال اچھے اعمال ہیں اور اچھے بندے ہی کر سکتے ہیں. اچھے اس لیے ہیں کیونکہ ہم یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اور کرنے والے اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے فرما بردار ہوتے ہیں. لیکن کیا صرف یہی اچھے اعمال ہیں جو کیے جاتے ہیں، اور کیا یہی علامت ہے کسی انسان کی اچھائی کی اور اس کی بھلائی کی؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو روزے دار ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن ان کو روزے میں سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، اور تہجد میں سے سوائے تھکن کے اور جاگنے کا کچھ ملتا نہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: بعض ایسے روزے دار ہیں جن کے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ ملتا نہیں ہے، اور بعض ایسے تہجد گزار ہیں جن کے سوائے تھکن کے اور جاگنے کا کچھ ملتا نہیں ہے. عجب بات ہے، روزہ بھی رکھا ہے لیکن روزے کا اجر نہیں ملا ہے، صرف بھوک اور پیاس ملی ہے. تہجد کی نماز بھی پڑھی ہے، تراویح کی نماز بھی پڑھی ہے، ساری رات جاگتے بھی رہے ہیں، عبادت میں جاگتے رہے ہیں، لیکن ان کو سوائے جاگنے کے اور تھکاوٹ کے کچھ ملا نہیں ہے. سبحان اللہ. تو صرف عمل کرنا کافی نہیں ہوتا، اچھا عمل اور صرف عمل کرنے میں فرق ہوتا ہے. عمل کرنے والے بندے میں اور اچھے بندے میں بھی فرق ہوتا ہے. رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال, آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات, جب اللہ تعالی نے روزے کا حکم دیا ہے یا رمضان کے مہینے کا ذکر کیا ہے, سب سے پہلے ابتدا کس چیز سے کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے. کیوں لکھ دیے گئے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ سوم سے نہیں کہ روزہ رکھو, نہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. پیغام کیا ہے اس آیت کریمہ میں؟ تین چیزیں ہیں, ایمان ہے, روزہ ہے, تقوی ہے. ہم روزہ تو جانتے ہیں رکھنا, کیا ایمان اور تقوی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پچھلے خطبے میں تقوی پر ہم بات کر چکے ہیں, ایمان پر بھی کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں. کہ کچھ سمجھ آئی ہے؟ جب ایمان کہتے ہیں تو آپ کے دل میں چھ چیزیں فوراً آنی چاہیے. جب بھی ایمان کا ذکر ہو, یا ایھا الذین آمنوا, یا المؤمنون, یا المؤمن, جہاں پر بھی کسی آیت کریمہ میں یا کسی صحیح حدیث میں آپ کو یہ لفظ نظر آ جائے, تو آپ کے دل میں ایمان کے تعلق سے یہ پانچ یا چھ چیزیں فوراً آنی چاہیے. ایمان کی تعریف کیا ہے, ایمان کے حصے کیا ہیں, ایمان کے ارکان کیا ہیں, ایمان کے اصول کیا ہیں, جن کو عقیدے کے اصول بھی یا اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے. پھر ایمان کے نواقص جو ایمان کو کم کر دیتے ہیں وہ کیا ہیں, اور چھٹے نمبر پہ ایمان کے نواقض جو ایمان کو ختم کر دیتے ہیں وہ کیا ہیں. جانتے ہیں؟ اگر ابھی تک نہیں جانا تو جانا کیا ہے؟ پھر صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہوتا. صحابہ سے یہ بات ثابت ہے, فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید سیکھا ہے, فتعلمنا الایمان قبل الاحکام, تو ایمان کی آیات ہم نے پہلے سیکھی ہیں اور احکام کی آیات ہم نے بعد میں سیکھی ہیں. جس کو ایمان کا پتہ نہیں ہے, جس کو عقیدے کا پتہ نہیں ہے, جس کو توحید اور سنت کا پتہ نہیں ہے, اس نے کیا عبادت کرنی ہے, کیا احکام جاننے ہیں؟ لوگوں کے اکثر سوال روزے کے تعلق سے ہوتے ہیں, ہونے بھی چاہیے. بے روزے میں یہ غلطی ہو گئی ہے, روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے, کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے, یہ سوال ہونے چاہیے. لیکن واللہ بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں, جو چیز روزے کو توڑ دیتے ان سے بھی بچتے ہیں, پھر بھی ان کا روزہ نہیں ہوتا, کوئی روزہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آیات الایمان کو نہیں سمجھا, آیات الاحکام کو سمجھ کے عمل کرنے والے ہیں. اچھا عمل نہیں کرنے والے, صرف عمل کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا سے ہمیں اچھے خبر کی دلیل ملتی ہے. پہلے مومن بنو پھر روزے دار بنو, پہلے موحد متبع سنت بنو پھر روزے دار بنو. ایمان سے مراد توحید ہے, کیونکہ ایمان کی بنیاد, ارکان ایمان چھ ہیں, سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان. اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے جو سب سے پہلے بنیاد ہے, جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں, توحید ہے. توحید کی تینوں قسموں کو جاننا ہے اور عمل بھی کرنا ہے. دعوت تو بعد میں ہم دیں گے نا, پہلے خود تو سمجھیں اور عمل کرنے والے بنیں, پھر دعوت دینے والے بنیں گے. تو توحید سب سے پہلی بنیاد ہے. سب سے اچھا بندہ موحد متبع سنت ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, روزے دار اور تہجد گزار بھی ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس کی توحید نہیں اس کا کوئی عمل بھی نہیں. تو یا الذین آمنوا کیوں پہلے ہے؟ اس لیے پہلے کہ روزہ بعد میں ہے, اور تقوی ان دونوں کا نتیجہ ہے, ایمان ہے اور پھر عمل صالح بھی ہے. روزہ عمل صالح میں سے ہے, نتیجہ تقوی ہے. یا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ترتیب ہمیشہ یہی ہے. ایمان بھی ہے, اخلاص بھی ہے, صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے کافی ہے سب سے اچھے بندے بننے کے لیے. اور بھی ضرورت ہے، ابھی تقوی باقی ہے، اور تقوی کے نتیجے میں چند اہم اعمال بتانے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں سن رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں سب سے اچھے اعمال، سب سے اچھے بندے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان باتوں بیان ایک حدیث بیان کرتا ہوں میں اس سے پہلے کہ فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، یہ قاعدہ جان لیں، فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے ہے. جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے معروف حدیث من عاد لی ولی کی لمبی حدیث صحیح بخاری میں، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، فقد آذنته بالحرب. اسی حدیث میں آگے کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اعمال کیا ہے جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں. تو فرائض سب سے زیادہ پسندید ہے اللہ تعالیٰ کو، اور فرائض کی ادائیگی کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیارے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ نماز ہے. نماز دوسرے نمبر پہ ہے نا، تو نماز سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے، توحید ہے. صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا بھی لازمی ہے. اور عمل کرنے کے لیے کیا شرط ہے؟ صحیح سمجھنا، صحیح سمجھیں پھر عمل کرنے والے بنیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، فرائض کی ادائیگی بھی ہے لیکن پھر بھی ابھی کچھ باقی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. صحیح الجامع میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الى اللہ انفعهم. اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ لوگ، سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہیں، دوسروں کو نفع پہنچانے والے ہیں. اللہ اکبر. نفع کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ پانچ چیزیں یاد کر لیں. دیکھیں، نفع یا تو مال سے ہوتا ہے، پیسے والا پیسے دے کر دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، اثر رسوخ والا سفارش کر کے نفع پہنچاتا ہے، طاقت والا اپنی طاقت کا استعمال کر کے نفع پہنچا دیتا ہے. جس کے پاس کچھ دینے کا نہیں ہے لیکن اس کے پاس علم ہے، طالب علم ہے، تو اچھی نصیحت مشورے سے نفع پہنچا سکتا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کر کے نفع پہنچا دے. تو یہ نہ کہ میں نفع پہنچانے والا نہیں ہوں، کسی کو نفع پہنچا نہیں سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نفع پہنچانے کے لیے پیسہ کا ہونا لازمی ہے، جیب میں پیسے ہیں تو صدقات اور خیرات ہیں، تب تو نفع لوگوں کو پہنچائے، ورنہ میں لاچار لاپا ہے، جو کچھ نہیں میرے پاس. بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر سے کسی کو محروم نہیں کیا، واللہ فقیر کو محروم نہیں کیا. جو فقیر ہے وہ بھی خیر سے محروم نہیں ہے، کیونکہ خیر صرف مال و دولت میں نہیں ہے. آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی زبان کے شر سے محفوظ کر کے ان کو نفع پہنچاتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی برائی سے دور رکھ کے نفع پہنچاتے ہیں. پیسہ ہے تو پیسہ دے، زکوٰۃ فرض ہے وہ نکالیں، اور بعد زکوٰۃ فرض کے علاوہ جو صدقات اور خیرات ہیں، اطعام الطعام ہے، جیسے کہ رمضان کا مہینہ، دے فقراء، دل کھول کے دے. جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، استطاعت ہے، اس کے مطابق آپ دیں. لیکن صرف پیسوں سے کسی کے لیے بھلائی نہیں کی جاتی، اور صرف پیسوں سے نفع نہیں پہنچایا جاتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسوں کے علاوہ بھی بہت چیزیں، اگر ہم سوچنے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں. اور واللہ ہم سب اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں، اگر ہم نفع پہنچانا چاہیں تو. احب الناس الی اللہ کون ہے؟ روزے دار ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، یہ شخص ہے. یہ شخص کون ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ اگر ایمان نہیں ہے، کافر بھی تو نفع پہنچاتے ہیں نا، کافر نفع پہنچاتے کہ نہیں پہنچاتے دوسروں کو؟ پہنچاتے بہت زیادہ پہنچاتے، کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کو پیارے ہیں کیا وہ؟ اللہ کے پیارے بندے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ کافر کا کوئی عمل ہی نہیں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن کافر کے سارے جو بھی اعمال وہ ساتھ لے کے آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دھول کی طرح اڑا دیں گے، کوئی عمل باقی نہیں رہے گا کافر کا. تو جو بھی نیکیاں بھلائیں اس کو بدلہ زندگی میں دنیا میں ہی اسے مل رہا ہے، اس کی صحت، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی جو آب و ہوا جہاں پر وہ رہتا ہے، اس کا ویدر، اس کا یہ سب جو بھی خوبیاں اللہ نے اس کو دی ہیں، یہ جزا ہے اس کے نیک اعمال کا، جو بھلائی اچھے عمل دنیا میں کرتا ہے. بس آخرت میں سوائے عذاب جہنم کے کچھ بھی نہیں. تو پھر یہ کون ہے جو شرک کرتا ہے؟ وہ بھی نہیں ہے اس میں شامل. احب الناس الی اللہ میں نہ کافر ہے نہ مشرک ہے. جو بھلائی بھی کرتا ہے، لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، صدقات بھی ہے، خیرات بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، فرائض کی ادائیگی بھی ہے، لیکن شرک بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لاحبطن عملک. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے عمل بھی اکارت کر دوں. مومن ہے، موحد ہے، بھلا تو پہنچاتا ہے لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھ لیں، لوگوں کی شباشی لینے کے لیے، لوگوں سے تعریف ہے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے. ریاکاری ہے، اور ریاکار ان تین لوگوں میں سے ہے قیامت کے دن، جس کو سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص، صدقات اور خیرات دینے والا شخص، سخی شخص اور جہاد کرنے والا، یہ تین لوگ سب سے پہلے جہنم کی آگ ان تینوں سے سلگائی جائے گی. عجب بات ہے. ان سے کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے نیک عمل کیا تھا، اچھا عمل کیا تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا. قرآن کے قاری کو پوچھا جائے گا، قرآن تو پڑھتا تھا، کہتا اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھتا تھا، اسے پڑھاتا بھی تھا، تیرے لیے پڑھاتا تھا، کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ کرے قاری ہے، یہ قرآن کا قاری ہے، اس کی اچھی آواز ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے تم نے عمل کیا ہے. خذوہ الی النار، لے جو جہنم کی طرف. دوسرا وہ شخص جو میدان جہاد میں مرا ہے، لوگوں کی نظر میں شہید ہو گیا ہے، اور میدان جنگ میں مرنے والا ہر شخص شہید نہیں ہوتا، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرمائی، ان کو شہیدوں میں قبول فرما. امام بخاری باب باندھتے ہیں لا یقال فلان شہید، صحیح بخاری میں، یہ نہیں کہا جاتا کہ فلان شہید ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ شہید کون ہے، اس کے اندر نیت کیا تھی، اس نے جہاد کیوں کیا ہے. آج کل جہاد کے نام پر دیکھیں دہشت گردی اور خودکش حملے اور یہ دھماکے، یہ فساد عام ہو رہے جہاد کے نام پہ، واللہ جہاد بری ہے ان سے. اور اس طریقے سے اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، کہ تو میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ میدان جہاد میں مجھے موت آ گئی، تیرے راستے میں مر گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذب تھا، تو نے اس لیے یہ عمل کیا ہے تاکہ لوگ کہیں بہادر ہے. اور لوگوں نے کہا، یعنی جو تم چاہتے تھے دنیا تو مل گئے، اب تمہیں کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. خود ہو الی النار. تیسرا یہ شخص جو دینے والا تو ہے، بھلائی کا کام تو کیا ہے، صدقہ دیتا رہا، کیا تجھے میں نے مال دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا. کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے اس لیے دیا تاکہ لوگ کہیں سخی ہے، اور لوگوں نے کہا ہے خذوہ الی النار، سے جہنم کی طرف لے کے جائے. سبحان اللہ. جہنم کے ایندھن بننے والے لوگ، تو لوگوں کے لیے مت کریں، لوگوں کے رب کے لیے کر کے دیکھیں، اس کا انعام والا دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں نہ لوگوں سے کچھ ان کو ملتا ہے اور نہ ہی آخر میں کچھ باقی رہتا ہے. آج لوگوں کو آپ ایک اچھا عمل کر کے راضی کرتے ہیں, کل یہی ناراض ہو جائیں گے آپ کے دوسرے عمل کی وجہ سے. تو لوگوں کی رضا, لوگوں کی خوشی وہ مقصد ہے جو کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا, اور اللہ تعالیٰ کی رضا وہ مقصد ہے جو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا. اب آتے ہیں اس حدیث میں, احب الناس الى اللہ انفعهم, سب سے زیادہ پیارے لوگ اللہ تعالیٰ, سب سے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جو دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والے ہوں. واحب الاعمال الى اللہ عز وجل, سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں. آئے دیکھتے ہیں, گنتے ہیں. سرور تدخله على مسلم, وہ خوشی جو تم کسی مسلمان کی زندگی میں داخل کر دیتے ہو, خوش رکھتے ہو. بات قریب رشتہ دار کی نہیں ہو رہی, دور کے رشتہ دار کی نہیں ہو رہی, سگے بھائی بہنوں کی نہیں ہو رہی, والدین کی نہیں ہو رہی. ان کے حقوق ان سب سے زیادہ ہیں, والدین کے حقوق سب سے زیادہ ہیں. اس لیے جب میں یہ باتیں کروں آگے تو والدین کو سب سے پہلے رکھنا, پھر قریب رشتہ دار, پھر ان کے بعد والے رشتہ دار, پھر جو آپ کے دوست و احباب ہیں, ان کا حق ان سب سے زیادہ ہے. سرور تدخله على مسلم, سب سے اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا ایسا عمل کرنا کسی مسلمان بھائی کے لیے کہ آپ کے اس عمل سے اس کی زندگی میں خوشی آ گئی ہے, اس کے دل میں سرور پیدا ہو گیا ہے. آپ نے کسی کو نصیحت کی ہے, اس کی زندگی بدل گئی ہے, اس کی زندگی خوشحال ہو گئی ہے, اس میں شامل ہے. کسی کو کوئی تکلیف ہے, جیسے کہ آگے تفصیل آ رہی ہے حدیث میں, اب سرور یا خوشی کیسے کسی کی زندگی میں آپ ڈال سکتے ہیں, پھر آگے چند اور باتیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, او تکشف عنہ قربہ, یا کوئی تنگی اس سے دور کر دیتے ہیں. ایک شخص تنگ ہے, آپ اسے خوش کرنا چاہتے ہیں, تو اس کی تنگی دور کر دیتے تو خوشی اسے مل جائے گی. اور کرب کہتے ہیں شدید ترین تکلیف کو, مصیبت کو اور غم کو. غم ہے, حزن ہے اور ہم ہے, چوتھا کرب ہے عربی زبان میں. یہ چیزیں ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تکلیفوں سے محفوظ فرمائے. غم یہ وہ پریشانی ہے جو انسان کو حال میں لاحق ہوئی ہے, پریزنٹ ٹینس کی بات ہم کر رہے ہیں. ابھی جو پریشانی سے لاحق ہوئی اسے کہتے ہیں یہ بندہ غم میں مبتلا ہے. ہم وہ پریشانی ہے جو آنے والی ابھی آئی نہیں ہے, کہتے ہیں یہ ہم میں مبتلا ہے. حزن وہ پریشانی جو مصیبت گزر کے گئی, اس کی وجہ سے جو پریشانی لاحق ہوئی ہے اسے حزن کہتے ہیں, اور ان سب کو ملا کے کرب کہتے ہیں. مقروب شخص ہے یعنی پریشانی ابھی بھی ہے, کچھ گزر بھی گئی ہے اس کا اثر بھی ہے, اور کچھ آنے والی ہے اس کا ڈر بھی ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ کرب, یہ شخص مقروب ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. اگر آپ کسی مقروب زیادہ شخص کے کرب کو دور کر دیتے ہیں, آپ کے نزدیک سے شاید یہ عمل چھوٹا سا ہے, اس کی کوئی آپ پرواہ بھی نہیں کرتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرب ہوتا کیا ہے. اللہ نے آپ کو محفوظ کیا ہے اور ہمیشہ محفوظ رکھے, الحمدللہ. لیکن اگر مقروب شخص, اس کرب زدہ شخص کے کرب کو آپ دور کر دیتے ہیں, تو آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے ہیں. سبحان اللہ. او تقضی عنہ دینا, یا تیسرے نمبر پہ اب ہم بات کر رہے ہیں, آپ مسلمان بھائی کے دل میں سرور پیدا کر رہے ہیں, اس کی زندگی میں خوشی ڈالنا چاہتے ہیں. اب چند چیزیں ہیں جس سے یہ مسلمان بھائی آپ کا خوش ہو جاتا ہے, زندگی میں سرور ملتا ہے. او تقضی عنہ دینا، یا اسے اس کے قرض کی ادائیگی کر دیتے ہو. ایک مقروض شخص ہے، آپ کا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، پریشان ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص مقروض ہے اور آپ کے پاس مدد کرنے کی طاقت بھی ہے، آپ جاتے ہیں اور اسے مالی مدد کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرض کی ادائیگی کرے، یا اسے بتا دیتے ہیں کہ جس کو اس نے اپنا قرض دینا ہے آپ اس کو جا کے دے دیں، اس کا قرض آپ کے ذمے ہے. اگر پورا قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے، جتنی آپ سے ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے، اس کا دسواں حصہ ہوتا ہے، کچھ پریشانی تو کم ہوگی نا، اگر مکمل قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں تو اچھی بات، نہیں کر سکتے تو جتنی آپ کی استطاعت ہے. خوشی ادھوری سے خوشی تو ہوتی ہے نا، سبحان اللہ. او تقضی عنہ دینا، اور ایک حدیث میں آیا ہے، جو کسی کو دو مرتبہ ادھار دیتا ہے، ایک مرتبہ صدقہ گنا جاتا ہے، وہی اماؤنٹ جتنی پیسہ دیتا ہے. قرض دینا بھی اچھی بات ہے، اب یہ قرض لینے والے کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ کس نیت سے لے رہا ہے. اگر تو ادائیگی کی نیت سے لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا، اسے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی. بعض لوگوں نے عادت بنائی ہوئی ہے، قرض لینا تو جانتے ہیں لیکن دینا نہیں جانتے، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کی نماز جنازہ سے انکار کر دیا، صرف دو دینار کا قرض تھا. سبحان اللہ. پھر ایک صحابی نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذمے ہے، آپ نماز جنازہ پڑھیے، اس کا قرض میرے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور فجر کی نماز اگلے دن پوچھتے کہاں ہے جس نے قرض کی ادائیگی کا ذمہ لیا ہے. وہ شخص سامنے آ گیا، قرض کی ادائیگی کی ہے؟ کہتا ابھی تک نہیں کی. کہتے فوراً جا کے کرو. اگلے دن یا شام کو پھر وہ شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں نے قرض کی ادائیگی کر دی ہے. کہتے اب اسے سکون ملا ہے قبر میں. سبحان اللہ. تو قرض لینا تو آسان ہے، قرض کو واپس کرنے کا عزم رکھنا مشکل ہے، یہ بہت لازمی ہے. الغرض اگر آپ قرض دیتے کسی کو اور اس کی مدد کی نیت سے دیتے ہیں، تو انشاءاللہ جتنے آپ نے پیسہ دیا ہے اس کا آدھا آپ کے صدقے میں لکھا گیا، قرض کا اجر الگ لکھ دیا گیا ہے. اگر آپ کسی کو 10,000 قرض دیا ہے تو 5,000 آپ کو صدقہ لکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ. 10,000 آپ کو ویسے ملے گا بعد میں، لیکن اس کریم کے کرم دیکھیں سبحانہ و تعالی کہ آپ کے نام اعمال میں 10,000 قرض اور 5,000 صدقہ لکھ دیا گیا ہے. او تطرد عنہ جوعا، یا اس سے بھوک، یا اس کی بھوک مٹا دی ہے تم نے. بھوکا شخص ہے، مسلمان بھائی ہے، آپ نے اس کی بھوک مٹا دی ہے، چاہے ایک وقت ہی سے. جو سرور اسے ملتا ہے اس کھانے کے ملنے سے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو آسانی کر دی ہے، جو بھوکا تھا اس کا پیٹ تو بھر گیا، لیکن جس نے کھلایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا بندہ ہے. ان پیارے بندوں میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے ہیں. عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولأن أمشي مع أخي المسلم مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أعتكف من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. اور میرے لیے یہ عمل زیادہ پسند ہے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے یہ عمل مسجد نبوی میں ایک مہینہ کے اعتکاف سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. عمل کیا ہے؟ سن لیں کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر اس کی حاجت پوری کروں. مسلمان بھائی ہے، پریشان ہے، کس چیز کی حاجت ہے، گھر سے نکلا، اس بھائی کی طرف گیا، اس کے پاس گیا، اس کے ساتھ چل کے گیا اور اس کی حاجت کے قضاء میں مدد کی ہے اور اس کی حاجت اس کو پوری کر دی ہے. ایک دفعہ چلنے سے ایک مسلمان بھائی کے لیے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے مسجد نبوی میں ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. اللہ اکبر. احب الاعمال الى اللہ, سن لیں, اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال صرف اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف مسجد نبوی کی بات ہم کر رہے ہیں جس میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 1000 کے برابر ہے. 1000 نماز, ایک مرتبہ گھر سے نکل کر مسلمان بھائی کے تم نے کوئی کام کر دیا ہے, اس کی مصیبت دور کر مدد کی ہے, اس کی حاجت کے قوا ہو گئی ہے, وہ خوش ہو گیا ہے. دو فائدے. پہلا فائدہ کیا ہے؟ اجر و احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے, انعام ہے خاص, وہ پھر اللہ تعالیٰ کے یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور بھی بہت کچھ باقی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ, وہ جس نے اپنے غصے کو تھام کے رکھا, غصہ آیا ہے شدید, روک دیا غصے کو, سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پردے میں رکھا ہے. غصے پہ کنٹرول کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کے پردے میں رہو گے, جلد بازی کرو گے اور غصے میں کوئی بھی ایسا اقدام کرو گے جس سے آپ کو پھر ندامت ہو تو ندامت بعد میں ہوگی, بے پردگی پہلے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اس کے مطلب نہیں ہے, جیسے میں آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ, کہ حق پہ غصہ نہیں کرنا. غصے کی دو قسمیں, ایک ہے نا حق غصہ, ایک حق پہ غصہ. حق پہ غصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, نہ حق غصہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہوتا ہے. اچھا, جو حق غصہ ہے اس کو بھی شریعت کی حدود میں ہونا چاہیے. اللہ کے لیے غصہ آیا ہے, گالی نہیں دینی, لعنت نہیں بھیجنی, مارنا پیٹنا نہیں ہے. اگر مارنا بھی ہے تو ان کو مارنا جن کو مارنے کی اجازت ہے اور شریعت کے مطابق. بیٹا 10 سال کا عمر کا ہو گیا ہے, نماز نہیں پڑھی ہے, اسے نصیحت کریں پہ نہیں نماز پڑھی, اسے اللہ کے لیے غصہ کریں اور مار بھی سکتے ہیں. کیسے مارا جاتا ہے؟ علماء فرماتے جیسے کہ مسواک, دیکھا ہے مسواک, یہ سائز ہے مسواک کا, آپ کی جو ہتھیلی ہے پوری, ہاتھ انگلی سے لے کے ہاتھ تک تقریباً, اسے اٹھا کے یوں تھوڑا سا کمر پہ یا کندھے پہ مار دیں تو پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے. بعض لوگ کہتے تو مذاق آپ کر رہے ہیں, بچے تو ہنستے ہیں. بچے تب ہنستے جب آپ ہنس کے اسے مارتے ہیں, جب آپ غصے میں اسے مارتے ہیں, غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ کے لیے, تو اسے پتہ چلتا ہے. جو ادب والے بچے ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابا جان کب ناراض ہوتے ہیں, کیسے ناراض ہوتے ہیں, وہ کب مذاق کرتے ہیں. یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. تو لوگ اسی بات کو اس لیے کہتے ہیں, ہم اس لیے زور سے مارتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ واقعی غصے میں ہیں. تو آپ اس کی تربیت ایسے نہ کریں نا, تاکہ آپ کو بھی گنہگار وہ بنا دیں. غیر شرعی طریقے سے مارنا بھی گناہ ہے, چاہے نماز ہی کے لیے کیوں نہ ہو. یاد رکھیں, اگر بیوی کو مارنے کا حکم آیا ہے وہ بھی شریعت کے حدود کے اندر, ہڈی پسلی ایک کرنا کوئی مردانگی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شرعی طریقہ ہے. فضربوہن, اگر ذکر آیا ہے قرآن مجید میں تو ترتیب ہے اس کی, نصیحت کرو, بستر الگ کرو, اس کے بعد میں اگر پھر بھی وہ مصر ہوتی ہے گناہ پر تو یہ مارنا اللہ کے لیے ہوتا ہے, اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا ہے, اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے, بسانے کے لیے ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا ہے کہ ایسی جگہ پہ مارنا ہے جہاں پر زیادہ تکلیف نہ ہو, یعنی منہ پہ مارے تو صبح سے منع کیا ہے, وہ لوگوں کو مذہبی گال پہ مارنے کو آتا ہے نعوذ باللہ, تو منہ پہ مارنا حرام ہے. اور ایسی مار کے اس میں زخم کا نشان یا نیل کا نشان پڑ جائے, یہ بھی حرام ہے. تو مارنے سے مراد صرف یہ ہے, اسے اتنا پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے اور اس کی انسلٹ ہوئی ہے, بس انسلٹ اللہ کے لیے کی جا رہی ہے. الغرض تو غصے پہ قابو پا لینا. اور غصے کے لیے آپ خود دیکھیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک شخص آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وصیت کیجیے, اور نصیحت بھی وصیت کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا ہے, بس لا تغضب, غصہ مت کرو. فردد مرارن, اس شخص نے بار بار یہی عرض کیے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے. اچھا کچھ اور بتائیں, لا تغضب, پھر لا تغضب. سبحان اللہ, کیوں؟ کیونکہ اس ناجائز غصے سے کئی لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں, لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئے ہیں, لوگوں کی دنیا تباہ ہوئی, لوگوں کی آخرت بھی تباہ ہوئی ہے اس غصے سے. میرے پاس وقت نہیں ہے, کبھی انشاءاللہ اس پر مکمل بات کروں گا میں. اور سائیکالوجی کے علم کے مطابق غصے کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں, اور ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے, A1, A2, B1, B2. سب سے بڑے زیادہ غصے والا اس کو کہتے ہیں A1 ہے, اس کے بعد میں کہتے ہیں کم غصہ A2 ہے, پھر B1 ہے, پھر B2, یعنی سب سے ٹھنڈا ترین انسان ان کے نزدیک کیا ہے, B2 ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ B1 کی شادی B2 سے کبھی نہ ہو. اگر B1 نے B2 سے شادی کر لی ہے تو اس کی زندگی میں بلڈ پریشر, شوگر, ساری بیماریاں مل جائیں گی اسے. اور کہتے ہیں A1 کی شادی A1 سے بھی نہ ہو, دونوں شدید غصے میں ہیں, گھر کبھی بسے گا نہیں. اس پہ کبھی مکمل بات کریں گے, ہمارا موضوع نہیں ہے غصے میں. ویسے بیچ میں بات آ گئی تو میں نے بتا دی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه. اور جس نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا, اگر وہ چاہتا تو اسے نکال دیتا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل میں اپنے رضا کو بھر دے گا. ملأ اللہ قلبه رضا يوم القيامة, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو راضی کرے گا, صرف راضی نہیں, اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا. عمل کیا کیا ہے؟ جب انسان غصہ آتا ہے نا تو دل پھٹنے کو آتا ہے, تو کنٹرول اللہ کے لیے کیا ہے نا, جب اللہ کے لیے کیا ہے تو دل میں تکلیف تو ہوئی ہے نا. جب اللہ کے لیے کیا ہے, الجزاء من جنس العمل, اللہ کے لیے دل کو روکے رکھا ہے اور اپنے غصے کو روکے رکھا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی دل میں, کیونکہ یہ پیارا دل ہے, قلب سلیم ہے, اسے اپنی رضا سے بھر دے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له, اور جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے جاتا ہے تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے, اور اس سے ساتھ رہے جب تک اس کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی, اس کی مصیبت دور نہیں ہو جاتی اور اس کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا. اثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الاقدام, اللہ تعالیٰ اس دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن بہت سارے قدم ڈگمگا جائیں گے, قیامت کے دن پل صراط پر چلتے ہوئے بہت سارے لوگ پھسلیں گے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا, اور یہ مشکل ترین مرحلہ بھی آخرت کے مراحل میں سے وہ پار کر لے گا. عمل کیا کیا ہے؟ ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر, انہیں قدموں پر چل کے گیا ہے, تکلیف میں ہے, مصیبت میں ہے, اس کی مدد کی ہے, اس کے کام آیا ہے, اور اس وقت تک اس کے ساتھ رہا جب تک کہ اس کی مصیبت ٹل نہیں گئی, اس کی حاجت پوری نہیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دونوں قدموں کو قیامت کے دن ثابت کرے گا جس دن بہت سارے قدم پھسل جائیں گے. عمل کرنا تو بتا دیا ہے، اب آخر میں ایک ایسی چیز ہے جو ان سب کو ضائع کر دیتی ہے، نصیحت ایسے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور بڑھ نصیحت کرنے والا کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ ابھی تک تو یہ شوق پیدا ہو گیا نا، تو یہ سارے اعمال کرنے ہیں، کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ اچھے اعمال ہیں، بھلے اعمال، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں۔ تو یہ کافی نہیں کہ آپ کسی کو یہ بتائیں کہ عمل اچھا عمل کیا ہے، راستہ بھی دکھائیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں ان سے بچ کے رہنا۔ اور کچھ ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ کوئی عمل باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ راستہ تو دکھا دیا اور اعمال بھی بتا دیے، آخر میں ایک چیز سے بچیں تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں اور آپ کا عمل بھی باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلِ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ، اور بد اخلاقی، اور بے شک بد اخلاقی جو ہے سوء الخلق، وہ عمل کو فاسد کر دیتا ہے بالکل ویسے ہی جیسا کہ سرکہ شہد کو ناکارا اور فاسد کر دیتا ہے۔ شہد میں سرکہ ڈالیں، شہد ختم، شہد فاسد ہو جاتا ہے۔ اور عمل کے ساتھ بد اخلاقی شامل ہو جائے، عمل فاسد ہو گیا۔ آپ اپنے کسی بھوکے کو کھلایا تو ہے لیکن اسے دس سنائی بھی ہے تو نہ کھلاتے بہتر ہے۔ مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے بھی گئے ہو، اس کی حاجت پوری کی ہے، رہے بھی ہو اس کے ساتھ جب تک کہ اس کا کام ہو نہیں گیا، پھر اسے سنائے بھی تو ہے، احسان جتلائے بھی تو ہے، تو نہ جاتے شروع سے، صرف تھکاوٹ کے سوا کچھ ملا نہیں۔ اور جب ایسے کرنے والے لوگ اللہ کے ہاں سب سے پیارے ہیں، تو ایسے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برے بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والے، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو، اپنے بھلائیوں کو، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اچھے عمل کی صورت میں ہو، ضائع مت کرو۔ کیسے ضائع مت کرو؟ کس چیز سے؟ بالمن والاذى، احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے، اور یہ دونوں بد اخلاقی سوء الخلق میں سے ہیں۔ اپنے عمل ضائع مت کرو، سبحان اللہ۔ تو حسن اخلاق بھی لازمی ہے ان اعمال کو حاصل کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، رمضان بہترین موقع ہے۔ یہ اعمال جو ہیں، ان کے علاوہ اور بھی ہیں، صحیح الجامع کی اس حدیث میں انہیں کا ذکر ہوا ہے، اگر واللہ یہی ہو جائیں تو یہی کافی ہے۔ خیر کے دروازے بہت ہیں رمضان میں، رمضان کے پہلے اور بعد میں بھی۔ یہ جو اعمال ہیں یا خیر کے کوئی بھی عمل ہو رمضان میں، میں نے کیوں اس کا ذکر کیا رمضان میں؟ کیونکہ رمضان بہترین موقع ہے، ورنہ یہ اعمال حدیث میں رمضان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو رمضان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ رمضان میں شیطان بندے ہوئے، شیاطین بندے ہوئے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ایمان کا مہینہ ہے، احسان کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ کیا چاہیے؟ انتظار کس چیز کا ہے؟ اپنی شیطانیت اپنے دل سے نکالو، اپنی خواہشات نفس کو دباؤ، حق کی اتباع کرو، اور واللہ جو خیر چاہتا ہے، بشرط کہ خیر کے راستے پر چلنے والا ہو، اللہ تعالیٰ واللہ اسے خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو صرف خیر کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، یا خیر چاہتا تو ایک راستہ کوئی اور اختیار کیا ہوا ہے خیر کے راستے کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ خیر کا راستہ یہ نہیں ہے، خیر کا راستہ وہ ہے، لیکن وہ خود اسی راستے پہ چلنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس کی خواہش نفس یہی چاہتی ہے کہ وہ اسی راستے پر چلے۔ اور خیر اور شر ہماری مرضی سے نہیں ہوتا، خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے، شر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شر ہے۔ اور یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم نے بتائے ہیں، یاد رکھیں اس کی ایک شرط ہے. ایک تو بتا دیا میں نے کہ ایمان ہو ہمارے صالح کے لیے, اخلاص بھی ہو, ایک اور شرط باقی ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. مسلمان بھائی نے چوری کی ہے, چھپنا چاہتا ہے, یا کہتے ہیں میں چوری کرنا چاہوں میری مدد کرو, کہ مدد کرو گے چوری میں اس کی؟ نہیں, برائی کے کاموں میں مدد نہیں کی جاتی, مدد کی جاتی بھلائی کے کاموں میں, خیر کے کاموں میں. تو جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اس حدیث میں, اس میں ایک چیز اچھی طرح جان لیں کہ اس سے مراد صرف خیر کے کام ہے, البر و تقویٰ ہے. کوئی کسی پہ ظلم کرنا چاہتا ہے, کسی کو ناجائز مارنا پیٹنا چاہتا ہے, تو 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یوں ہاتھ کر کے اپنے آستین نکال کے, بھائی اب چلے ہم بھی تیرے ساتھ دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے. ارے کبھی پوچھا اس نے کیا کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھتے, بس اسے کسی نے کہہ دیا ہے نا یار فلاں کی ذرا پٹائی کرنی ہے, تیار ہو جاتے ہیں. بھائی پوچھو تو اسے کیوں پٹائی کرنی ہے, ہو سکتا ہے یہ ظلم کر رہا اس پر. سبحان اللہ, یہ کوئی مدد نہیں ہے. مدد کرنی ہے بھلائی کے کاموں میں کرنی ہے, خیر کے کاموں میں کرنی ہے. بدعت میں کوئی مدد نہیں کی جاتی. ایک بدعتی ہے, بدعت کرنا چاہتا ہے اس کو مدد مت کرے, وہ اس قابل نہیں ہے. ایک شرک کرنے والا شخص ہے, وہ شرک کرنا چاہتا ہے, اس میں مدد شرک میں نہ کریں, کیونکہ یہ سب کے سب چیزیں جو ہیں اسم اور عدوان ہیں, اور بدترین قسم کے اسم اور عدوان ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے, سب پر رحم فرمائے. یہ چند اہم باتیں تھیں رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, صلی اللہ علیہ وسلم منہج کو اپنانے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.